السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کام کو صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق دے اور اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. اے اللہ، ہمارے دل میں نور پیدا کر دے، ہماری نظر میں نور پیدا کر دے، ہمارے کان میں نور پیدا کر دے، ہماری دائیں جانب نور پیدا کر دے، ہماری بائیں جانب نور پیدا کر دے، ہمارے اوپر نور پیدا کر دے، ہمارے نیچے نور پیدا کر دے، اور ہمارے آگے نور پیدا کر دے، اور ہمارے پیچھے نور پیدا کر دے، اور ہمیں نور عطا فرما. آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الرحمن سے. یہ سورت مدنی سورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں، 78. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، نزول کے اعتبار سے 97 ہے. الرحمن کے لفظ سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اسی سے اس کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنوں پر پڑھا، اور اس میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جو قرآن مجید کی کسی دوسری سورت میں نہیں ہیں، جیسے ثقلان، نحاس، دھیان، افنان، مدھامتان، نداختان، الخیام، ابخری وغیرہ. اور اس میں آیت فبأی آلائ ربکما تکذبان 31 ٹائم آئی ہے. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
سورة الرحمن کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کے خوبصورت نام الرحمن سے ہو رہا ہے، جس میں اس کی بے پناہ بے حساب رحمتوں کا ذکر ہے. یہ پوری سورت اس کی بے حد و حساب رحمت کی تفصیل ہے. ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلاتے ہیں. ایک پرسکون، مطمئن اور خوشحال زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنی نعمتوں کا احساس ہو، نعمتوں کا ادراک ہو، وہ ان کا ذکر کرتا رہے، وہ ان پر شکر ادا کرتا رہے. اس صورت میں ان نعمتوں کا بھی ذکر ہے جو عمومی طور پر تمام لوگوں پر کی گئی ہیں، اور ان کا ذکر بھی ہے جو خصوصی طور پر ایمان والوں پر کی گئی ہیں. اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی اس نام سے آغاز کیا گیا ہے صورت کا، کیونکہ مشرکین اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے؟ تو رحمان کی رحمت ہر چیز پر سبقت لے گئی ہے. الرحمن نے تو فرعون پر بھی رحم کیا کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاس جا کر نرمی سے بات کریں. تو رحمان کون ہے جس نے ہم پر رحمت فرمائی، اور اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے ہی ہمیں سب کچھ ملا، خواہ ہمارا وجود ہو، خواہ ہمارا کھانا پینا، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، دنیا کی ساری خوبصورت چیزیں، نعمتیں. لیکن ان سب میں سب سے اہم، افضل، بہترین، بابرکت، باعث رحمت اللہ کی کتاب قرآن ہے، جو اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ اسی پر ہماری اس دنیا کی کامیابی کا انحصار ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. یعنی قرآن کی تعلیم ہی دراصل ہماری زندگی میں ایک اساس، بنیاد اور بیس ہے. ابن سینا نے کتاب السیاسہ میں یہ نصیحت لکھی ہے کہ جیسے ہی بچہ جسمانی اور عقلی طور سے علم حاصل کرنے کے لائق ہو جائے تو اس کی تعلیم کی ابتدا قرآن کریم سے کرنی چاہیے، تاکہ اصل لغت یعنی اللہ نے جس زبان میں کلام کیا ہے وہ اس کی گھٹی میں پڑ جائے، اور ایمان اور اس کی صفات اس کے نفس میں راسخ ہو جائیں، گڑ جائے. تو بچے اور قرآن، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یعنی جو بھی والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے صراط مستقیم پر ہوں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو قرآن کے ساتھ شغف دیں، قرآن سے جوڑ دیں. اور پھر رحمان، علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم کا ذمہ خود لیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف نازل نہیں کیا بلکہ اس کو سکھایا بھی. اس نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کی نعمت سے پہلے علم کا ذکر کیا، تعلیم کی نعمت تخلیق کی نعمت سے پہلے. یعنی یہ انسان کے اپنے وجود سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، کیونکہ اس وجود کی حفاظت اور خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچانے کا سارا راز بھی اسی قرآن کے اندر ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لحاظ سے بھی افضل ہے. انسان اللہ کی مخلوق ہے، لہذا اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اس نے اسے بولنا سکھایا. یعنی انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے جو بہت بڑی فیکلٹی دی گئی ہے وہ بیان کرنے کی ہے، اور قرآن کو بھی بیان کر کے، سن کے، سیکھ کر زیادہ سمجھا جاتا ہے. اور بولنا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو بول نہیں سکتا، اور دنیا کے ہر انسان کو بولنا پڑتا ہے جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ بولے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا. لیکن بولنے میں انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو قرآن جو ہے وہ انسان کے بولنے کے طریقے کی بھی تعلیم دیتا ہے. پھر فرمایا، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی ان کا ایک خاص ڈسپلن ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں. اگرچہ کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے لیکن یہ چیزیں ہمیں عام طور پر نظر آتی ہیں، تو جب بھی درختوں کو دیکھیں تو سوچیں کہ یہ درخت بھی اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اگر یہ سجدہ کرتے ہیں تو مجھے بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا، یعنی اس زمین کے اندر، اس آسمان کے اندر ایک حد درجے کا توازن اور اعتدال رکھا۔ اور میزان ہر وہ پیمانہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام اقوال افعال میں عدل و انصاف کو لازم قرار دیا ہے تاکہ تم میزان میں بے اعتدالی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ ایک متوازن، معتدل، بیلنسڈ لائف گزاریں۔ جس طرح کے کائنات کے اندر ایک بیلنس ہے، اگر سورج تھوڑا سا بھی اور قریب آ جائے تو کیا حال ہو، اور اگر تھوڑا دور چلا جائے تو زندگی کا کیا عالم ہو، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے، محبت میں، نفرت میں، اور اسی طرح بدلہ لینے میں، بات کرنے میں، یعنی کوئی چیز بھی اس سے خالی نہیں۔ اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور ترازو میں کمی نہ کرو، یعنی ہر ایک کے ساتھ انصاف برتو، چاہے وہ اپنے ہی بچے کیوں نہ ہوں یا جن سے انسان کام لیتا ہے، سب کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل اور خوشوں والے کھجور کے درخت ہیں۔ یہاں فاقیہ اور نخل، یعنی فاقیہ سے مراد وہ پھل ہیں جو صرف ٹیسٹ اور مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں، اور نخل سے مراد وہ پھل ہیں جو لذت اور خوراک دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور کھجور خاص طور پر الگ سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ کھجور اور پانی مل کر ایک مکمل غذا بن جاتا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب اتنی زیادہ اس پر ریسرچ ہو چکی ہے کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کہ کس طرح یہ انسان کے لیے انرجی کا باعث بھی ہیں، لذت کا باعث بھی ہیں، پیٹ بھرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دو ماہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جب پوچھا گیا تو پھر آپ کیا کھاتے تھے، تو وہ کہنے لگی اسبدین، یعنی کھجور پانی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اور کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، یہ دو چیزیں بھی ہوں، تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، کیونکہ کھجور اس کی نیوٹریشن کی ساری جو ضرورت ہے جسم میں اس کو پورا کر دیتی ہے۔ اور اس پر مزید کیا ہے؟ اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں، یعنی حب جیسے لینٹلز وغیرہ ہیں، اور عصف جیسے اس کے اوپر کا چھلکا وغیرہ ہے۔ تو چھلکے کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اب ہم زیادہ تر پروسیسڈ فوڈ پسند کرتے ہیں اور چھلکے وغیرہ پھینک دیتے ہیں، فائبر کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ ہماری زندگی میں جسے گندم کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں کتنا زیادہ میدے کا استعمال ہو چکا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی میدا نہیں کھایا۔ افریقہ کے ایک کنٹری ہے، اس میں بہت زیادہ ہارٹ اٹیک عام ہو گیا، تو انہوں نے ہر طرح سے ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ بنیادی وجہ میدا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ ساری فیکٹریاں اور وہ چیزیں بند کر دی اور ان کی ہیلتھ امپروو ہو گئی۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آلہ کا ایک مطلب نعمت ہوتا ہے اور ایک مطلب قدرت بھی ہوتا ہے۔ تو آلہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں اور زندگی بسر کرنے کے لیے پے در پے اس کو ملتی رہتی ہیں، اور پھر آلہ جمع کے طور پر ہی آتا ہے، کیونکہ نعمتیں زیادہ ہی ملتی رہتی ہیں، کوئی نعمت صرف ایک دفعہ تو نہیں ملتی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں سورۃ الرحمن جنوں کو پڑھ کر سنائی تو فرمایا وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے، جب میں اس آیت پر آتا فبئی آلائے ربکما تکذبان، تو وہ جواب دیتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اور قرآن مجید میں کچھ اور آیتوں کی بھی تکرار ہوئی ہے، اور اس تکرار میں حکمتیں ہوتی ہیں، یعنی تکرار برائے تکرار نہیں ہے کہ شعر و شاعری کی طرح وہ ہر دفعہ ایک مصرع ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہر دفعہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اس چیز کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ انسانی تخلیق کے کچھ مراحل ہیں، سب سے پہلے تراب جس کا ذکر ہوا، پھر ارض، پھر طین، طین اللازم، حمائم مسنون، سلسال، سلسال، کلفخار، مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا ذکر کیا۔ یہ تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی سورج کے طلوع اور غروب میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتیں نظر آتی ہیں، تو تم ان سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہو؟ اس کو پا کر تم کیسے اپنے رب کی نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو دونوں باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. یعنی وہ رب ایک ہی سمندر کے اندر کھاری پانی کو میٹھے پانی سے ملنے سے روک رہا ہے. ایک انسین پردہ ہے ان کے درمیان. اسی طرح وہ ہم سے بھی بہت سی ناپسندیدہ چیزیں ہٹا دیتا ہے. وہ ہمارے آس پاس ہی ہوتی ہیں لیکن ہم پر اثر نہیں کرتی. تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں وہ جہاز جو سمندر میں بلند پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی کئی کئی منزلہ تعمیر کیے گئے ہیں. یعنی جہاز انسان نے بنائے لیکن اللہ نے ان کو عقل دی، اس لیے اللہ نے جہاز کو اپنی ملکیت کہا. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبئی آلائی ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے. سب کے سب، انسان، حیوان، پرند، چرند، پہاڑ، درخت، دریا، سمندر، سمندر کی مخلوق، سب کچھ ختم ہو جائے گا. جتنی بھی زندہ مخلوق ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور باقی بھی سب کچھ صاف کر دیا جائے گا اور صرف رب کی ذات رہ جائے گی. دنیا کی جو بھی کوئی نعمت ہے اس کا انجام اور اس کا اختتام فنا ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. لہذا انسان کسی بھی چیز کی ایسی محبت میں گرفتار نہ ہو جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، کیونکہ فنا ہونے والی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ تو فنا ہی ہو جاتی ہے اور باقی صرف رب کی ذات. لہذا سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اپنے رب کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ گہرا تعلق ہمارے دل میں اپنے رب کا ہونا چاہیے. اور دنیا میں جب کوئی چیز فنا کے گھاٹ اتار دی جائے تو اسے دیکھ کر انسان اپنی موت کو یاد کرے، نہ کہ اس کے پیچھے فنا ہو جائے، کیونکہ وہ تو اس کا انجام اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس نے فنا ہونا ہے. تو جو وہ ہونے والی چیز تھی وہ اپنے وقت پر ہو گئی، پھر ناراضگی کیسی، گلہ کیسا، شکوہ کیسا، غم کیسا. اور صرف آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، عظمت اور کبریائی والا ہے، عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے. ذوالجلال والاکرام یہ وہ نام ہے کہ جن کے واسطے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، جو سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی ہر دن نئی سے نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں، ہمارے خیال میں بھی نہیں. اور اسی طرح ہر دن ایک نئی شان میں ہے، یعنی اگر آج کوئی مصیبت کا دن ہے تو کل وہ مصیبت دور بھی ہو سکتی ہے، آج اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو کل وہ نعمت جا بھی سکتی ہے. انسان اللہ سے مانگتے ہوئے نہ تھکے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کا ہم سوچتے بھی نہیں. جیسے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ چیونٹی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو واپس ہو گئے کہ بارش آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کو پناہ دی جائے، ان کو پلایا جائے، ان کی ضرورت پوری کی جائے. تو اس سے سبق سیکھنے کا یہ ہے کہ جب ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. لیکن ہم دعا مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں، رونا دھونا زیادہ کرتے ہیں، دعا کم مانگتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن ایک نئی چیز لے کر آتا ہے. لہذا انسان اس کے لیے تیار رہے کہ ایک ہی دن میں کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی کچھ ملے گا، کبھی کچھ چلا جائے گا، کبھی موسم تبدیل ہو جائے گا، کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، ہر وقت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس کائنات میں تبدیلی کے علاوہ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے. تبدیلی کو ثبات ہے کہ اس نے ہوتے رہنا ہے. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے دو بھاری گروہ، عنقریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک وعید ہیں، ایک ڈراوا ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز روکے ہوئے نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے اس کی کہ ابھی وقت نہیں ہے تو پھر فارغ ہوں گے تو پھر حساب لیں گے. یہ عربی میں محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، تیار رہو. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جہنم کے ذکر کے بعد کون سی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ حساب کی بات ہوئی ہے نا، اور اس کے ساتھ یعنی کہ جو اس کے اہل ہوں گے، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حساب کتاب کے بارے میں اور اس انجام کے بارے میں خبردار کرنا جو ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، بغیر قوت اور غلبہ کے تم نہیں نکل سکتے، یعنی تم اللہ کی تقدیر سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ میدان حشر سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا، سب لوگ گھیرے میں ہوں گے. تو جب ہم اللہ سے بھاگ ہی نہیں سکتے تو سرنڈر کر دینا چاہیے، اللہ کی بات مان لینی چاہیے. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی میدان حشر سے جو بھی کوئی بھاگنا چاہے گا تو فرشتے اسے مار کے واپس لے آئیں گے، اور اس پر بہتا ہوا تانبا ڈالیں گے اور دھواں چھوڑیں گے تاکہ ان کو کچھ اور دکھائی نہ دے، اور وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دنیا میں تو چور ڈاکو وغیرہ جیل بریک کر کے بھی نکل جاتے ہیں یا اور بھی کئی طریقوں سے چھپ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی مانند لال ہو جائے گا. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. اگرچہ حشر میں مختلف مواقع پر مختلف طریقے سے باس پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، لیکن جب مجرم اپنے گناہوں کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو بلوا دیں گے، یعنی پھر تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارا جسم بول پڑے گا. اور اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ گناہ پوچھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہوگی کہ سب لکھے ہوئے ہیں، ریکارڈڈ ہیں، محفوظ ہیں، گواہیاں موجود ہیں، انسان کے اپنے جسم سے، ماحول سے، لوگوں کی، کون چھپ سکتا ہے، کون بھاگ سکتا ہے اس حساب سے. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں کی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی ان کے چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے، آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، لہٰذا وہ اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، اور مجرموں کی مایوسی ان کی سب سے بڑی علامت ہوگی. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی حساب کے دن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں جتنی بھی عیش و عشرت ہے بس چند دن کی ہے. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، وہ اس کے اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. یعنی جہنم کی شدت حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان سخت پیاسے ہو جائیں گے، اور پھر بار بار وہ کھولتے پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے اور پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے بھی پیاس نہیں بجھے گی. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟